ملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أفضل الصفراء المقربين وحبيب إله العالمين وإدرة الطيبين الطاهرين، لا سيما على إمامنا في هذا الزمان بقية الله في الأرض، ولعنة الله على أعدائه مجموعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں مجموعی اعتبار سے 39 اور اس سال کی 13 گفتگو ہے آج. اگر کہ شب ولادت بھی ہے، لیکن چونکہ خاص عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اس اعتبار سے عنوان سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر تقریر کے آخر میں مناسبت محسوس ہوئی تو تھوڑا تذکرہ امام معصوم کا بھی بات یہ اتفاقات تو آج کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ خاندان رسالت کی 3 سالہ قید کے بارے میں ہے جو شیب ابی طالب میں ہوئی تھی. ولادت کی شب ہے، لیکن ذکر کرنا پڑ رہا ہے ان واقعات کا کہ جو شہادت کی شب یا مصائب کی شب سے مناسبت رکھتے ہیں. اس منظر تک بات پہنچ چکی تھی کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کو 7 سال گزر چکے ہیں. ظاہری اعتبار سے عرب کے لوگوں نے، خصوصاً سرداران قریش نے، جس تحریک کو بہت ہی معمولی سی تحریک سمجھا تھا، ان کی نگاہ میں جو وقتی جوش تھا ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن 7 سال گزرے اور اس منزل پر اسلام کی تحریک آ گئی کہ ان کی راتوں کی نیند اور دن کا آرام ان کے حرام ہو چکا ہے. ہر لمحے وہ اس فکر میں کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹایا جائے. خصوصاً ہجرت حبشہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکے کی سرزمین کے باہر ایک مرکز ملا. جناب حمزہ کی اسلام کے نتیجے میں مکے میں رہ جانے والے مسلمانوں کو ایک طاقت ملی، اور یہودیوں کے سکھائے ہوئے سوالات کا پیغمبر اسلام نے ایسا جواب دیا جو ایک لمحے کے لیے قریش شکست محسوس کرنے لگے علمی میدان میں بھی. اب جب یہ سارے فیکٹر یا عوامل جمع ہو گئے تو اس وقت ان کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا. انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ پیغمبر اسلام کی محافظت کیونکہ خاندان بنی ہاشم کر رہا ہے، اس لیے خاندان بنی ہاشم ہی کی مخالفت شروع کر دو. میں نے 8 یا 9 تقریریں پہلے ہی عرض کیا تھا کہ شروع میں قریش کو یہ امید تھی کہ شاید مذہب کے نام پر ہم حضرت ابو طالب کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن وہ چار ڈیلیگیشن قریش کے گئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، اور حضرت ابو طالب نے ہر آنے والے وقت اتنا سخت جواب دیا اور سختی کو بڑھاتے چلے گئے. پہلے وقت کے ساتھ نرمی سے بات ہوئی، دوسرے کے ساتھ اور سختی کی، تیسرے کے ساتھ اور سختی کی، اور چوتھا وقت تو باقی ایسی لے کے پہنچا تھا کہ اپنا بھتیجا دے دو، ہم تمہیں ایک نوجوان دے رہے ہیں اس کی جگہ رکھ لینا. جو حضرت ابو طالب نے اتنی سختی سے گفتگو کی تو قریش ان سے بھی مایوس ہو گئے اور کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح حضرت ابو طالب کے مقام کو ختم کیا جائے مکے میں. 7 سال ہوئے اعلان نبوت کو, قریش اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. چنانچہ آپس میں جمع ہو کر ایک معاہدہ کرتے ہیں. اب قریش کے اس معاہدے کے بعد جو کچھ گزرے کی خاندان اہل بیت پر, خاندان رسالت پر, اس کو بیان کرنے سے پہلے اگرچہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میری گفتگو کے سلسلے میں تاریخیں اور سنت زیادہ نہ آنے پائے, قبیلوں کے نام زیادہ نہ آنے پائے, شخصیتوں کے رشتے زیادہ نہ آنے پائیں تاکہ بات بہت مشکل نہ ہو جائے. لیکن سب سے کم آج کی گفتگو تک شروع میں 2 یا 3 منٹ آپ کو صبر کرنا پڑے گا, کچھ رشتے داریاں سمجھنا پڑیں گی, کیونکہ اس کے بغیر پورا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ, جناب عبداللہ کے والد جناب عبد المطلب, جناب عبد المطلب کے والد جناب ہاشم, جناب ہاشم کے والد جناب عبد مناف, جناب عبد مناف کے والد جناب قصی, اور جناب قصی کے والد جناب کلاب. یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب, یہ پیغمبر اسلام کا 7 پشتوں کا شجرہ نسب ہے. ان میں سے جناب قصی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پورے خاندان کو جو بکھر چکا تھا ایک جگہ سمیٹ کے دوبارہ اتنا طاقتور بنایا کہ مکے پہ قبضہ کیا خاندان بنی ہاشم نے. پہلے ایسے حالات گزرے تھے کہ اگر کہ جناب اسماعیل کے صحیح وارث یہی لوگ تھے مگر دشمنوں نے ان کو مکے سے بے دخل کر دیا. جناب قصی کے زمانے میں دوبارہ یہ لوگ طاقتور ہوئے اور اپنے حق کو حاصل کیا مکے میں, اور خانہ خدا کی عمارت کو تعمیر کرایا اور کچھ نئی چیزیں مکے میں شامل کی. ان کے بیٹے تھے جناب عبد مناف. جناب عبد مناف کی اولاد میں 4 بیٹوں کے نام بہت مشہور ہیں. بس یہ آخری ٹکڑا ہے, اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. جناب عبد مناف کی اولاد میں 4 لڑکے بہت مشہور ہوئے. ایک تو خود ہاشم پیغمبر اسلام کے پردادا, جن کی وجہ یہ خاندانی بنی ہاشم اور اس کے نوجوان ہاشمی نوجوان کہلاتے ہیں. دوسرے جناب ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلق, یہ 2 چھوٹے بھائی تھے جو مکمل طور پر اپنے بڑے بھائی کے تابع تھے. خاندان اہل بیت کی اس کے بعد ہمیں کئی مثالیں نظر آتی ہیں. پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کا بھائی کا رشتہ, امام مظلوم اور جناب عباس کا رشتہ, اور اسی طرح آگے کچھ رشتے داریاں, 2 بھائیوں کا آپس میں اتحاد. تو یہ پہلی مثال اس کی ملتی ہے جناب ہاشم اور ان کے چھوٹے بھائی میں, بعد میں پھر معصومین میں اس کی مثالیں آئیں. یہ 2 بھائی تو ایک طرف تھے. اس کے بعد جناب عبد منافی کے تیسرے بیٹے تھے جناب نوفل, اور چوتھے بیٹے تھے عبد شمس. عبد شمس وہ ہیں کہ جن کی نسل میں بنو امیہ کا خاندان آیا. تو یہ 4 بھائی ہاشم ہو, مطلب ہو, نوفل ہو, عبد شمس, اور جن کی جو اولاد ہو وہ اپنے جد کے نام سے مشہور ہو. ہاشم کا خاندان بنی ہاشم, مطلب کا خاندان بنی مطلب, نوفل کا خاندان بنی نوفل, عبد شمس کا خاندان شروع میں بنی عبد شمس اور بعد میں بنو امیہ کہلایا. عبد شمس کے بیٹے امیہ تھے تو اس خاندان کا نام بدل گیا. اب یہ اتنی رشتے داریاں اس لیے آ رہی ہیں کہ شیب ابی طالب کے تحت ختم کس طرح ہوئی, اس کے واقعے میں آپ کو یہ رشتے داریاں سمجھنا پڑیں گی. اچھا, یہ 2 بھائی کے حساب سے جناب ہاشم اور جناب مطلب. اچھا, آپ کے ذہن میں ایک نام بہت مشہور ہوگا عبد المطلب کا. یہ 2 سال پہلے تذکرہ ہو چکا کہ وہ عبد المطلب عبد المطلب کہلائے ہی تھے اپنے چچا کے نام پر, کیونکہ جب جناب عبد المطلب کی ولادت ہوئی تو ان کا نام تو تھا شہبہ, اور ان کو ان کی ننیال نے اپنے ساتھ رکھا تھا. جب جوان ہوئے یا 10 یا 11 سال کی عمر ہوئی تب ان کے چچا آ کے لے گئے ان کو کہ چلو تم اپنے باپ کے وارث ہو, اپنے باپ کی میراث کو سنبھالو. جب چچا اپنے بھتیجے کو لے کے مکے میں داخل ہوئے تو مکے والوں نے یہ منظر دیکھا, وہ سمجھے کہ شاید مطلب کسی غلام کو خرید کے لا رہے ہیں, کہا کہ یہ مطلب آئے, یہ ان کا غلام عبد المطلب آیا, اور اس کے بعد نام ہی یہ پڑ گیا. تو جناب عبد المطلب الگ چیز ہے, خاندان مطلب الگ چیز ہے. عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں, خاندان مختلف جناب عبد المطلب کی چچا کی اولاد. اگر بس اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہم اپنے موضوع میں آتے ہیں. جب ساتویں سال اعلان نبوت کے ساتویں سال اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے قریش سوزدہ ہو گئے تو آتے وہ ایک مقام پہ جمع ہوئے اور یہ معاہدہ کیا آپس میں کہ جب تک کہ خاندان بنی ہاشم پیغمبر اسلام کو اپنے میں سے نکال کے ہمارے حوالے نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس پورے خاندان کا مکمل مفاتحہ مکمل بھائی در کے موالات نہ ان کے ساتھ کلام ہوگا نہ ان کے ساتھ تعام ہوگا نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی نہ ان کے ساتھ تو رشتہ کیا جائے گا. یعنی نہ تو بات چیت ہوگی بات چیت تک کی پابندی لگ گئی نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہوگا نہ کوئی چیز ان کو بیچیں گے نہ کوئی چیز ان سے خریدیں گے نہ ان کو بیٹی دیں گے نہ ان سے بیٹی لیں گے. یہ معاہدہ ہوا اور اس پر مکے کے 40 سرداروں نے اپنے دستخط کیے اور مہر لگائی. معاہدہ ختم ہو معاہدہ مکمل ہونے کے بعد اسے لپیٹا گیا. لپیٹنے کے بعد بند کیا پھینک لیا اور پھر 40 مہریں اس کے اوپر لگی تاکہ کوئی اس کو کھول بھی نہ سکے. ایک روایت یہ ہے کہ اس معاہدے کی ایک نقل ابو جہل نے حاصل کی اور اپنے خالہ ام الجناد کے پاس رکھوائی کی ایک نقل آپ کے پاس اور اصل معاہدہ مہر بند جس پہ مہر لگی خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا. جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا اس معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں خاندان بنی ہاشم کو مکے سے نکال دینا ہے. معاہدے میں فقط یہ چار شرطیں تھیں نہ کلام نہ تعام نہ خرید و فروخت نہ رشتہ دینا لینا. لیکن جس وقت اس انداز کا معاہدہ ہوا وہ جناب ابو طالب حالات کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کیا. اتفاق سے خاندان بنی ہاشم میں بھی اس وقت 40 خاندان تھے. جناب ہاشم کی اولاد میں 40 خاندان تھے. معاہدے پہ دستخط کرنے والے مکے کے مخالفین کی تعداد بھی 40 تھی اور خاندان بنی ہاشم میں بھی 40 خاندان اس وقت تھے. ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی. یہ طے پایا کہ ان حالات میں مکے میں قیام کرنا خلاف مصلحت ہے. سارا مکہ ہمارا دشمن ہے. دشمنوں کے درمیان رہ کے اپنی جان نہیں بچائی جا سکتی. اپنی جان کوئی مسئلہ نہیں بلکہ پیغمبر کی حفاظت اصل مسئلہ. بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے کسی ایسے مقام پہ منتقل ہو جائیں جہاں چاروں طرف کوئی قدرتی رکاوٹ ہو ان کو بچانے والی, جہاں بیٹھ کے نگرانی کرنا نسبتاً آسان ہو. شہروں میں تو بڑا مشکل ہے, ویرانے میں چلے جائیں جنگل میں چلے جائیں. یہ طے پایا سب نے اس مشورے سے پسند کیا سوائے ایک آدمی کے. ابو لہب کہنے لگا کہ نہیں تم خلافت کر رہے ہو, تم غلطی کر رہے ہو, پورے مکے کی مخالفت مول لے رہے ہو ایک آدمی کی وجہ سے. بھائی قریش ہمارے دشمن نہیں ہیں, انہوں نے اس معاہدے میں لکھا کہ اگر عبداللہ کے یزید کو ہمارے حوالے کر دیں تو یہ ختم ایگریمنٹ معاملہ ختم. تو کیوں نہیں تم اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہو؟ جناب ابو طالب نے اگرچہ فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے مگر پھر بھی سب سے مشورہ لیا. سارے خاندان نے کہا کہ نہیں یہ ہماری غیرت و حمیت کے خلاف ہے, یہ بدصلہ رحمی کے خلاف ہے, رشتے دار کے حق کے خلاف ہے. اور جو ایمان لا چکے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے, ہم کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوں گے. ابو لہب یہ سنتا بگڑ کے کھڑا ہو گیا کہ تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے, تم خود حماقت کر رہے ہو, میں غلطی میں تمہارا شریک نہیں بنوں گا, میں تو اپنے مکان میں رہوں گا. خیر اس کو نکال کے باقی جو لوگ بچے جناب ابو طالب نے ان سے کہا کہ جتنا اس وقت سامان جمع شدہ ہے اسے لے کے مکے سے نکل جاؤ. اچھا ایک اتفاق یہاں ہوا کہ 40 میں سے ایک نے مخالفت کی 39 مان گئے. مخالفین جو تھے جنہوں نے دستخط کیے تھے اس ایگریمنٹ پر ان کے بارے میں بھی ایک روایت یہ کہ 40 سردار جمع ہوئے, 39 نے دستخط کر دیے تھے, ایک نے دستخط کرنے سے انکار کیا تھا. البتہ اس کا مسئلہ مشکوک ہے. ایک روایت میں ہے کہ دستخط کر دیے تھے, ایک میں ہے کہ نہیں کیے تھے. اس کا نام تھا مدین ابن حبیب. یہ مدین ابن حبیب کون ہے؟ یہ خاندان بنی ہاشم کے ساتھ جو دوسرا خاندان ہے یعنی جناب نوفل کی اولاد. جناب نوفل وہ جو میں نے چار بھائی بتائے ہاشم و مستلی کے نوفل, نوفل کی اولاد کے سردار تھے. جس طرح حضرت ابو طالب بن ہاشم کے سردار تھے، مدین ابن ابی حضرت ہاشم کے دوسرے بھائی بن نوفل کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے قریش والا، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میرے چچا کا خاندان، میرے چچا کا بھائیوں کا خاندان غلطی تو کر رہا، لیکن میں اس معاہدے پہ دستخط نہیں کروں گا، یہ عرب کے دستور کے خلاف ہے۔ چنانچہ 39 نے دستخط کیے، 40 نے انکار کر دی۔ یہاں بھی یہی کیفیت ہوئی، 40 آئے تھے، 39 حضرت ابو طالب کے ساتھ کا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، 40 کو ابو لہب بگڑ کے چلا گیا۔ اچھا، جب یہ اطلاع بنی ہاشم کے دوسرے جو خاندان تھا بنی مطلب، ہاشم کے چھوٹے بھائی کا خاندان، ان کو ملی، وہ بھی آ گئے، کہا کہ آیا ابو طالب، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں بھی آپ کا فرمان ہے، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے۔ چنانچہ یہ دو خاندان، بنی ہاشم کا خاندان اور بنی مطلب کا خاندان، مکے سے نکلا۔ یہ حضرت ابو طالب کی تجویز تھی، یعنی میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ قریش نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں شیخ ابی طالب میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس جناب ابو طالب نے حالات کو دیکھ کے یہ مناسب سمجھا، اپنے خاندان کو لے کے چلے، وہ ابو قبیس کے پیچھے جو پہاڑی کھاٹیاں، ان میں ایسا مناسب مقام تھا کہ چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اگر 4 یا 5 نوجوانوں کو پہاڑیوں میں بٹھا دیا جاتا تو دور دور تک کا علاقہ کور ہو جاتا، دور سے آنے والے دشمن کو بھی دیکھا جا سکتا تھا، اور پہاڑیوں میں گھرا ہوا وہ ایک اتنا مناسب مقام تھا کہ بڑی سے بڑی فوج بھی اگر حملہ کرے تو 10 یا 12 نوجوان اس کو روک سکتے ہیں، کیونکہ پہاڑیوں کے درمیان ہے، یہ آنے کا فقط ایک راستہ ہے، اونچی پہاڑیاں جو ہیں ان پر نوجوانوں کو بٹھا دیا جائے تو حملہ کرنے والی فوج کے لیے کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ جناب ابو طالب نے بہت سوچ سمجھ کے اس علاقے کا انتخاب کیا، یہاں پہ اپنے پورے خاندان کو بلکہ دوسرے خاندان بنی مطلب کو لے کے بھی آ گئے۔ ابو لہب انکار کر کے اپنے گھر میں رہا۔ اب 3 سال روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت میں 2 سال، ایک میں ہے 4.25 سال، ایک میں ہے 3 سال۔ 3 سال کی روایت مشہور ہے۔ 3 سال تک شیخ ابی طالب نے حضرت ابو طالب کی قیادت میں یہ پورا خاندان زندگی گزار رہا، جن کے پاس بار بار پیغام آ رہا کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آج کی اگر تم ایک بات ہماری مان لو تو واپس آ جاؤ عزت و احترام کے ساتھ، ہم تمہیں تمہارا پورا پورا مقام دیں گے۔ مگر ابو جہل کی اس پیشکش کو بار بار ٹھکرایا جا رہا۔ حضرت ابو طالب شیخ ابی طالب میں آنے کے بعد ایک نظام قائم کیا، وہ نظام یہی تھا، آپ نے محسوس کیا کہ پہرہ دینے والے نوجوان، اس کے بعد درے کی حفاظت کرنے والے نوجوان، اور خود پیغمبر اسلام کی جان بچانے کے لیے سارا دن تو سورج کی روشنی، مگر رات کے وقت اندھیرے میں بڑا خوف رہتا کہ اچانک حملہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اور خاندان بنی ہاشم جب سو جاتا، سب سو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں بعض روایتوں نے لکھا کہ حضرت ابو طالب اپنے خاندان والوں کو بھی کبھی نہیں بتایا، جب سب سو جاتے ہیں تب یہ حضرت ابو طالب، جن کی عمر اس وقت 82 سال کی ہو چکی، پیغمبر اسلام کو ایک رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد ان کے بستر سے دوسرے مقام پہ منتقل کر دی، اور علی کو بیدار کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں آگے اپنے چچا زاد بھائی کے بستر پہ سونا پڑے گا۔ 3 سال کسی مشق میں گزرے کہ اول شب گزرنے کے بعد رات کا ایک حصہ تو پیغمبر آرام کر رہے ہیں، یعنی پورے خاندان نے بھی دیکھا کہ پیغمبر کہاں آرام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انتہائی خاموشی کے ساتھ حضرت ابو طالب جو بیدار رہتے منتقل کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو صبح اٹھنے والوں میں، کیونکہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام ہوتے تھے، اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ خود خاندان بنی ہاشم کو پتا نہ چل پتا کہ 3 سال کس طرح سے پیغمبر نے پیغمبر اسلام کی حفاظت حضرت ابو طالب نے کی۔ اسی دوران مولا کائنات کی ایک ذمہ داری اور تھی، جس اس روایت کو ابو جعفر استاقی نے نقل کیا، ویسے باقی علماء اسلام تو اس کو ہضم کر گئے، مگر ابو جعفر استاقی نے، جو ابن ابی الحدید معتزلی کا استاد ہے، اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کے علاوہ رات کے بستر رسول پر آرام کرنے کے فریضے کے علاوہ مولا کائنات کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ دن کے وقت اپنے ساتھ 10 نوجوانوں کی ٹولی بناتے تھے، اور خاندان بنی ہاشم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ جس وقت خاندان بنی ہاشم شیخ ابی طالب میں آیا، جتنا راشن اس کو اور بڑھا دیا، ان مانو کہ آس پاس جتنے بھی گاؤں اور قبیلے سب جگہ ان کے خاصت پہنچ گئے. خبردار خاندان بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز نہ بیچنا نہ خریدنا, ورنہ ہماری اور تمہاری دشمنی ہو جائے گی. ابھی مسلمان اتنے طاقتور نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے خاطر آس پاس کے دیہات ابو جہل کو ناراض کر دیں, چنانچہ آس پاس کے دیہاتوں میں بھی معاملہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جو تجارتی قافلے مکے میں آتے ہیں ان سے کہا جاتا کہ اگر تم نے خاندان بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز پر بیچی یا خریدی, اس کے بعد تمہارا مکے میں آنا بند. آؤ جو بھی تو ہم تم سے کوئی سامان نہیں خریدیں گے. جو خاندان بنی ہاشم سے تجارت کرے ہمارا اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خط تعلق تجارت کے معاملے میں. اب کون قبیلہ ایسا تھا کہ جو مسلمانوں کی خاطر مکے کے اتنے بڑے سرداروں کو ناراض کر کے اپنے پروفٹ سے اپنے نفع سے ہاتھ دھو لے. اور پھر روایت یہ کہ اگر کوئی اتنی ہمت دکھا جاتا تھا, کیونکہ پیغمبر اسلام 25 سال سے تجارت کر رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر اسلام کے بھی کچھ تجارتی تعلقات ہوں گے. 25 سال یا کم سے کم 15 سال تو پیغمبر نے تجارت کی. شام بھی گئے, یمن بھی گئے, حبشہ بھی گئے, مدینے بھی گئے. پیغمبر اسلام کے بھی تعلقات ہوں گے کچھ پرانے فرم سے, کچھ پرانے اداروں سے. ان کے ابو لہب کھڑا ہو جاتا کہ اگر کوئی ہمت کر کے تجارت کرنے سے تیار بھی ہو جائے تو ابو لہب کہتا کہ خبردار ان کے ہاتھ کو چیز نہ بیچنا. یہ جتنا نفع دیں گے اس سے زیادہ پیسے میں دینے کو تیار ہوں, اگر تمہیں فقط اپنے نفع کی فکر, یہ میری گارنٹی. اور پھر بھی اگر کوئی تجارتی قافلہ ہمت کرتا تو اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا. مکمل طریقے سے باہر سے کسی چیز کے آنے پہ پابندی لگا دی گئی, نہ مکے میں, نہ مکے کے اطراف میں, نہ کسی تجارتی قافلے میں. کہیں سے مسلمانوں کو مدد نہیں مل سکتی. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سال میں 2 مرتبہ مسلمان شیخ ابی طالب سے نکلا کرتے. عام طور پر کتابوں میں ایسا تاثر دیا جاتا کہ 3 سال تک یہاں محسور رہے, نہ سال کے 2 مواقع آتے. علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ 1 موقع. ہمارے علماء نے معصوم کی حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ سال میں 2 موقع آتے جب یہ ساری قید ختم ہو جاتی. اچھا اس میں ضروری ایک بات اور آ جائے کہ یہ ساری پابندیوں کے بعد, ان ساری پابندیوں کے بعد بھی قریش کے سرداروں کو اطمینان نہیں ہوتا تھا پیغمبر کے تعلقات کے تجارتی اداروں سے. چنانچہ ابو جہل, آپ اتنے وائل, نظر اتنے حارس, یہ وہی آدمی ہے کہ جو گانے والی لونڈیوں کو اور قصہ بیان کرنے والے لوگوں کو لے کے آیا تھا قرآن کے مقابلے میں. اور عقبہ اتنے ابو مغی, یہ 4 آدمی انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی کہ شیخ ابی طالب کے چاروں طرف یہ جہن کے قبیلوں کے نوجوان بیٹھا کرتے کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ چھپ چھپا کے بھی جانا چاہے تو شیخ ابی طالب میں نہ جا سکے. 4 سمتیں 4 آدمیوں, ابو جہل, آنکھ ابن وائل, نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی محیط, انہوں نے سماج لی تھی. صرف سال میں 2 مواقع آتے جب بنی ہاشم شیخ ابی طالب سے نکلنے کا موقع مل جاتا تھا. لیکن مکے کا کوئی تاجر ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچے گا, اطراف کا کوئی تاجر ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچے گا. یہ کون سے 2 مواقع تھے؟ 1 موقع عمرے کا تھا, 1 موقع حج کا تھا. حج کا موقع ذلحج کا مہینہ, 4 مہینے قابل احترام مہینے عربوں سے چلے آ رہے ہیں قرآن کافروں سے, رجب کا مہینہ, پھر 3 مسلسل مہینے ذیقعدہ, ذلحجہ اور محرم, یہ قابل احترام مہینے. ان میں سے ذلحج کے مہینے کیونکہ حج ہے, حج کے موقع پر کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتا. اس وقت خاندان بنی ہاشم کو شیخ ابی طالب سے نکلنے کا موقع ملتا تھا. اب میدان مینا جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے اگر کوئی چیز خرید لی, کچھ کپڑے خرید لیے تو خاندان بنی ہاشم کا گزارا ہو گیا. مینا کے میدان کون تجارت کے لیے آتا ہوگا؟ تو میں نے پہلے تقریر کا بتایا کہ مینا کے میدان سے پہلے ہی 2 میلے لگ جاتے ہیں. میلوں کی تجارت کے بعد تاجروں کا دل کچھ دن تو لگتا ہی نہیں تھا تجارت میں. جیسے میں نے دیکھا کہ عید کی جب بکری ہو جاتی پھر 2-4-5 دن تک تو تاجر کا دل ہی نہیں لگتا اپنی دکان میں, اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا ہے کوئی چیز بیچنے کا. تو حج کا موقع وہ تھا کہ اس سے پہلے 2 بڑے میلے لگا کرتے تھے عربوں میں. اب حج کے موقع میں جو تاجر آتے ہیں بس وہ مردہ دلی سے آتے ہیں, مگر ان سے جو کچھ مل گیا خاندان بنی ہاشم وہ مل گیا. ایک یہ موقع ہوتا. البتہ اس موقع پر بھی پیغمبر اسلام خرید و فروخت نہیں کرتے. روایتوں میں ہے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیغمبر اس موقع سے تبلیغ کا موقع بناتے تھے خاندان بنی ہاشم کے نوجوان مختلف قبیلوں کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بچا ہوا ہے تو ہم کو دے دو، کچھ جوڑے ہیں تو ہم کو دے دو. اب وہ تجارتی میں بلکہ لوگوں کے استعمال کی چیزیں وہ خرید رہے ہیں. پیغمبر ایک قبیلے کے پاس جا کے قبیلے کو اسلام کر رہے ہیں. ابو لہب کا جب واقعہ میں نے بیان کیا تھا تو ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہاں ادھر رسول جا رہے ہیں ادھر ابو جہل صاحب ساتھ چل رہا، اور جہاں پیغمبر نے اپنا پیغام مکمل کیا ابو لہب کھڑا ہو گیا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ چکا اور میں اس کا سزا چکا. اب میں کبھی یہ حیران ہوتے تھے کہ سزا چچا جب گواہی دے رہا تو ضرور اس نتیجے کے پیغام میں کوئی خرابی ہوگی. یہ ابو لہب نے اپنے ذمے کام دیا ہوا تھا، مگر خاندان بنی ہاشم کے نوجوان اپنے خاندان کے لیے جتنا خرید و فروخت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک یہ موقع، اور دوسرا موقع رجب کا موقع. رجب کا مہینہ مسلمانوں میں تو ہے قابل احترام، مگر عرب کے کافروں میں بھی یہ احترام کا مہینہ تھا. اور چار مہینے ہیں جنہیں شہر حرام کہا جاتا، حرام یعنی احترام والے مہینے، ان میں ایک رجب کا مہینہ. چنانچہ ہماری دفاع میں یہاں ہمارا اور دوسرے مسلمان مقاتل فکر کا اختلاف ہے، ہماری فقہ میں حج کے بعد عمرے سب سے زیادہ فضیلت رجب کے عمرے میں، اور دوسرے مقاتل فکر کہتے ہیں کہ رمضان کا عمرہ سب سے افضل ہے. ہمارے یہاں پہلے رجب کا عمرہ ہے، رجب کے بعد پھر رمضان کا عمرہ. تو رجب کا عمرہ تو ریش یعنی اسلام سے پہلے ایک حج کے برابر ریش ہوا کرتا تھا، اور آج بھی اگر آپ رجب کے عمرے میں جائیے تو صاحبان ایمان آپ کو اتنی ہی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. بڑی فضیلت ہے رجب کے عمرے، یعنی ہمارے دفاع میں رمضان کے عمرے سے زیادہ. سر یہ جو فقہ اختلاف ہے تو رجب کا مہینہ بھی قریش کے نزدیک قابل احترام ہے اور عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس میں بھی موقع مل جاتا ہے. اب رجب کے مہینے میں کی روایت، رجب والی روایت ہماری کتابوں میں ہے، میں نے دیکھا علماء اہل سنت کے یہاں یہ روایت نہیں آئی. بہرحال ہماری روایت یہ ہے کہ دوسرا موقع رجب میں ملتا، خاندان بنی ہاشم آ جاتا، مکے والے تو پھر بھی کوئی چیز نہیں بیچتے ہیں مگر جو عمرے کے کے لوگ آئے ہوئے ان سے خرید و فروخت ہو جاتی. تو سال میں دو مہینے یہ موقع ملتا، مگر آپ سوچیں یہ سال میں دو مرتبہ، دو مہینے بھی نہیں بلکہ صرف دو مرتبہ، اب اس میں کتنا سامان خرید سکتے ہوں گے. خصوصاً ان لوگوں سے خرید و فروخت ہوتی ہے جو تاجر نہیں، کیونکہ تاجر تو عمرے میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں بیچے گا، معلوم ہے کہ بعد میں مجھے نقصان ہوگا، قریش میرے خلاف ہو جائیں. وہ لوگ آتے ہیں کہ جو تاجر نہیں عمرہ کر کے جا رہے ہیں اپنے کپڑے بیچ کے چلے گئے، چلو پیسے مل رہے ہیں سودا بھی کر لو، یا کھانے پینے کی چیز بیچ کے چلے گئے. پھر ان دو مواقع سے جو خریدا خریدا باقی سارا سال اسی حالت میں گزرتا تھا کہ چند مہینوں کے بعد، اب یہ رجب نے کچھ خریدا دو تین چار مہینے کا راشن، پھر رمضان یہ شوال شروع ہوا سب ختم ہو گیا. جناتے پھر وہ نوبت آتی کہ درختوں کے پتے اور تنے کی چھال اور جڑوں کو گھوٹ گھوٹ کے کھانا پڑتا تھا، اور پھر وہ کیفیت کیا جاتی کہ خالی برتنوں کو چولہے سے چڑھا کے بچوں کو تسلی دے دے کے مائیں سلایا کرتی. لوگ اتنا پریشان ہوتے کہ بھائی اس طرح سے کتنا عرصہ مارے بچے کو بہلایا ہوگا، بچے مر کیوں نہیں گئے. اصل میں یہ مسئلہ ہوتا تھا آخری تاریخوں، پھر فوراً دس دن بعد، پانچ دن بعد، چار دن بعد راستہ کھل گیا، جا کے سامان خرید کے لے آئے. اچھا یہ تو تھا جو قریش کی طرف سے سہولت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ مولا کائنات کی یہ ذمہ داری تھی، کسی اور نے ذمہ داری آئے نہیں کی تھی، مولا نے خود اپنا فریضہ سمجھا تھا کہ بنی ہاشم کے جو نوجوان تھے مولا نے ان کو فوجی ٹریننگ دینا شروع کی تھی، اور اس کے بعد جو چاروں طرف چار دشمن بیٹھے ہوئے ہیں راستہ روک کے، مولا نے اپنے نوجوان سپاہیوں کی پارٹی کو چاروں پہاڑیوں پہ کھڑا کر دیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی حملہ کرنے آئے تو فوراً اطلاع کرو اور جتنی دیر روک سکتی ہو روکو. اس کے علاوہ 20 نوجوانوں کا ایک دستہ بنایا تھا کہ ہمارا کام یہ کہ ہم مختلف قبیلوں میں جا کے، دور دراز کے قبیلوں میں جا کے سامان خرید کے لایا کریں گے. اگر چاروں طرف وہ چار سردار اپنے قبیلے کو لے کے بیٹھے ہوئے، روزانہ یہ ہوتا کہ مولا کائنات رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں. رات کی تاریکی سے مقصد کیا ہے؟ نماز صبح کے قریب نکلتے ہیں، اس پہرے کو تو جو رات کا وہ وقت ہوتا ہے کہ پہرے داروں کو بھی ذرا نیند آ رہی ہوتی، اسے توڑ کے نکل جاتے ہیں، سامان قریب و کھانے پینے کا سامان لے صبح سے پہلے پہلے یا صبح کی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اور جب آنکھ کھلتی ہے ابو جہل، اب ابو جہل ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی خاطر ساری رات جاگے ہو تو سو جاتا ہے اس طرح سے جا کے اسے اطلاع ملتی کہ غلط ہو گیا. آج ہماری طرف سے حلی آئے 20 نوجوانوں کو لے کے گئے, ہمارے محافلے کو توڑا اور سامان لے کے آ گئے. اگلے دن دوسرے سردار کو اطلاع ملتی, تیسرے دن تیسرے سردار کو اطلاع ملتی, ہر رات کو یہ لوگ تڑپ تڑپ جاتے ہیں. مگر کیا کریں, جتنا سخت پہنا لگاتے ہیں علی بہرحال اس پہنے کو توڑ کے جاتے ہیں اور خوردونوش کا سامان کھانے پینے کا سامان لے کے آتے ہیں. 3 سال تک یہ حیثیت رہی. یہ بھی ایک سبق تھا کہ علی کی دشمنی جو مسلمانوں کے ذہن میں زیادہ ہو, وہ کافر جو بعد میں مسلمان ہوئے. شاید یہ تو جناب امیر المومنین کا طریقہ, جناب ابو طالب کی قیادت میں اس انداز سے شیخ بن ہاشم کے نظام کو چلایا جا رہا. اس دوران ایک مرتبہ جب شروع شروع میں بنی ہاشم زیادہ گھبرا گئے, انہوں نے شکوا کیا تھا پیغمبر اسلام نے اس وقت ایک معجزے کے ذریعے سے ان کو تسلی دی تھی, کیونکہ وہ معجزہ پچھلی تقریر میں آ چکا ہے, اس کو دہرانا نہ حاصل. اب اس طرح 3 سال گزر رہے ہیں. ابھی ایک طرف سامان خرد و نوش لے کے آ رہے ہیں, رات کو بستروں کی تبدیلی کا واقعہ اپنی جگہ پر, چاروں طرف گھاٹیوں کے باہر دشمن بیٹھے ہیں اور گھاٹیوں کے اندر علی کے ٹرین کیے ہوئے جن کو علی نے تربیت دی ہے وہ سپاہی پہاڑیوں پہ بیٹھے ہیں. اور سال میں 2 مرتبہ موقع ملتا ہے بنی ہاشم کے خاندان کو جا کے سامان لانے کا. اس دوران کافروں میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی تھوڑی بہت مدد کی. یہ سال لوگ تو یہ جناب خدیجہ کے خاندان والے تھے, کیونکہ یہ جو بائی پاس ہوا تھا یہ بنی ہاشم کا ہوا تھا. بنی مختلف خود آ گئے تھے, جناب خدیجہ کے خاندان کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, مگر جناب خدیجہ کے خاندان کے کچھ افراد ان کو یہ چیز انتہائی گرا گزر رہی تھی کہ ہماری ملکہ اور وہ ان زحمتوں میں ہے. پیغام بھی بھیجا گیا خدیجہ طاہرہ کو ابو جہل کی طرف سے کہ تم آگے ہو, ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں, جسے خدیجہ طاہرہ نے ٹھکرا دیا تھا. اچھا, حضرت ابو طالب کو بھی وہ پیغام بھیجا گیا کہ آخری, میں نے بتایا کہ کئی پیغام بھیجے گئے, آخری پیغام یہ تھا کہ اے ابو طالب تم ہمارے پاس آ جاؤ تو اب ہمارا وعدہ کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے, جو عہدہ آج تک مکے میں نہیں تھا, ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار. اس آخری پیشکش کے جواب میں حضرت ابو طالب نے مشہور قصیدہ لکھ کے بھیجا, جو قصیدہ اعلامیہ کہلاتا, جس کا خلاصہ یہ کہ جان دے دیں گے مگر محمد کی محبت سے اور کتاب سے وہ نہیں موڑیں گے. یہ پورے قصیدے کا خلاصہ ہے, کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے یہ قصیدہ. تو جناب ابو طالب کو آخری پیشکش یہ ہوئی جس کا یہ سخت جواب دیا حضرت ابو طالب نے. ادھر جناب خدیجہ کو بھی پیشکش کی جا رہی, جناب خدیجہ نے بھی ٹھکرا دیا, مگر خدیجہ طاہرہ کے خاندان والے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم خدیجہ کی کچھ نہ کچھ مدد کریں. چنانچہ ان کے خاندان والوں میں سے جس کو موقع ملتا وہ خدیجہ طاہرہ کی مدد کی خاطر کھانے پینے کا سامان پہنچا دیتا ہے ان پہاڑی گھاٹیوں میں. خصوصیت کے ساتھ 3 آدمیوں کا نام آتا, یہ 3 جناب خدیجہ کے رشتے دار, ایک حشام ابن عمر عامری, یہ جناب خدیجہ کا رشتے دار ہے. اس کا نام میں نے اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے لیا کہ اب جو واقعہ شروع ہوگا تھوڑی دیر کے بعد, اس میں اس آدمی کا کردار انتہائی اہم ہے. خاندان بنی ہاشم کی حمایت ہے. ایک حشام ابن عمر عامری, اس کا طریقہ یہ کہ وہ اوٹوں پر کھانے پینے کا سامان ناد کے طرف سے گزرتا اور موقع دیکھ کے جہاں پہ گھاٹی نظر آئے وہ اپنے اوٹوں کو تیزی سے بھگا کے چھوڑ دیتا ہے, گھاٹی میں خود باہر کھڑا رہتا, خود نہیں جاتا. خاندان بنی ہاشم کو معلوم ہے کہ یہ کسی نے سامان بھجوایا, چنانچہ وہ سامان ہوتا کہ خالی اوٹوں کو پھر ہٹا دیتی اور یہ اپنے اونٹ لے کے آ جاتا. ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ دیکھ لیا, خاصا ناراض ہوا, سختی کے ساتھ روکنا چاہا, لیکن حشام ابن عمر کے بھی کچھ چاہنے والے کچھ ماننے والے نکل آئے. ابو جہل نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں, چنانچہ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا. دوسری شخصیت ابو العاص کی ہے, یہ بھی جناب خدیجہ کا رشتے دار ہے. ان مانوں کہ جناب خدیجہ کی بہن کی جو بیٹیاں تھیں, جو جن کو بعض مسلمان خود خدیجہ طاہرہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں, ان میں سب سے بڑی بیٹی جناب زینب تھی, یعنی جناب خدیجہ کی بڑی بھانجی, ان کا شوہر ہے یہ ابو العاص. اس نے بھی فقط کے خیال کرتے ہوئے کہ میری بیوی کی خالہ وہ اس زحمت میں ہے, جناب اکثر و بیشتر جب موقع ملا کھان پینے کا سامان شیخ ابی طالب نے پہنچوایا, جس کی وجہ سے پیغمبر نے یہ کہا بھی تھا کہ ابو العاص نے دامادی کا حق ادا کیا, جس سے بعض مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید کہ ابو العاص پیغمبر کے اپنے داماد. مگر اردو میں بھی یہ رواج کہ بھانجی کے شوہر کو بھی انسان اپنا داماد کہہ سکتا, پیغمبر نے خاص تعریف کی. اور تیسری شخصیت حکیم ابن حزام، یہ جناب خدیجہ کے بھتیجے، یعنی جناب خدیجہ ان کی خوبی، جناب خدیجہ کے بھتیجے ہیں حکیم ابن حزام. ان کا واقعہ تو خاصا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ بھی اکثر اور رشتہ کھانے پینے کا سامان لے کے یہ بھی ابھی طالب میں پہنچایا کرتے. حشام ابن عمر تو ووٹوں کو ہٹا دیتا تھا، خود اندر داخل نہیں ہوتا. عبدالعاص اور حکیم ابن حزام کوشش کرتے کہ یہ سامان ہم خود بنی ہاشم کے کسی نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا. تو ایک مرتبہ حکیم ابن حزام، جنہیں پھر یاد دلا دوں جناب خدیجہ کے بھتیجے، یعنی جناب خدیجہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا کہ کعبے میں جن کی ولادت کی ہوئی، جو ایک روایت بنائی جاتی مولا کائنات کی فضیلت کے مقابلے میں، اس میں ان کا نام استعمال کیا جاتا، جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید جس شخصیت میں کوئی غلط شخصیت ہوگی، مگر روایت بنانے والوں نے ان کے بارے میں یہ روایت بنائی، اس میں ان کا تو کوئی تعلق نہیں. ہمیں کیا پتا کہ ایک آدمی ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کو کیا بنا دیں گے، اس سے ہمارا کیا تعلق. تو یہ شخصیت تو اسلام تو نہیں رہی تھی، لیکن اندر جو تھے پیغمبر اسلام کے، بعد میں ان کے لیے روایت بنا دی گئی کہ یہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، جو بالکل جھوٹی روایت ہے. خیر یہ بھی اپنی خوبی کے ساتھ سامان کھانے پینے کا سامان پہنچا دیتے. ایک دن ابو جہل نے پکڑ لیا ان کو، جس وقت یہ سامان لے کے باہر نکل رہے ان کو پکڑ لیا. یہ کیا طریقہ، تمہارے خاندان نے بھی دستخط کیے ہیں اس ایگریمنٹ پر، کیونکہ سارے مسئلے نے دستخط کیے تھے. ان کو تو دھمکی دی گئی کہ جو دستخط نہیں کرے گا اس کا بھی یہی اثر ہوگا. تو ایک آدمی سے لڑ سکتا ہے، دو سے لڑ سکتا ہے، پانچ سے لڑ سکتا ہے، پوری فارم سے تو نہیں لڑ سکتا. اگر کہ مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے لڑے، مگر ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. خاندان حدیجہ طاہرہ کے خاندان کے سردار نے بھی دستخط کر دی، مگر نوجوان متفق نہیں ہے اپنے سردار سے، وہ سامان پہنچا رہے ہیں. ابو جہل نے پکڑ لیا، کہا کہ یہ کیا طریقہ، یہ تم سامان کیوں لے کے جاتے ہیں؟ حکیم اتنے حضام کو بھی غصہ آ گیا، کہا میں لے کے جاؤں گا، جو تم کر سکتے ہو کرو، میں اس سامان کو پہنچا کے رکھوں گا. اچھا حکیم اتنے حضام اتنی بے دماغ سے اس لیے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو معلوم کہ یہ ڈیڑھ دو سال کی صحت کے بعد اب مکے والوں کے خیالات بدل رہے ہیں. اب بنی ہاشم کے مظالم پر بہت سے دشمن قبیلے بھی اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بنا تو اعتماد کے ساتھ لڑنے لگے کہ نہیں میں تو پہنچاؤں گا، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو. ابو جہل غصے کے آنند نے کہا کہ ابو البختری یہاں سے گزرا، جو وہی ابو البختری ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کئی دفعہ ہوا، خصوصاً جو پچھلی تفریح ہے، جس کو دیکھ کے ابو جہل نے وہ مرغا چھپا لیا تھا اپنے ابا کے دامن میں، وہ ابو البختری. یہ ابو البختری، یہ خود جو ابو البختری، یہ جناب خدیجہ کا رشتے دار ہے، لیکن ماں کے حوالے سے، جو کہ عرب میں قبیلے باپ کے حوالے سے چلتے تھے. تو حکیم ابن حزام کو خدیجہ کے براہ راست رشتے دار ہیں، کیونکہ ان کے والد سگے بھائی ہیں جناب خدیجہ کے. لیکن یہ ابو البختری، یہ کیونکہ ننیال کے طریقے سے رشتے دار ہے، اس لیے اس کو جناب خدیجہ کا ڈائریکٹ رشتے دار نہیں کہا گیا، لیکن بارہ رشتے داری تھی. اس نے یہ دیکھا کہ میرے ایک رشتے دار کو حکیم ابن حزام کا رجحان پکڑے کھڑا. یہ لوگ آپس میں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی بڑی محبت نہیں تھی، یہ تو اسلام کی دشمنی میں جمع ہو گئے تھے. اسلام نہ آتا تو آپس میں خود سر فٹبل کرتے رہتے تھے. وہ جو 50-50 سال لڑائیاں ہوتی رہی عربوں میں، وہ کن کے درمیان ہوتی تھی؟ وہ انہیں کے درمیان ہوتی. صرف اسلام کی دشمنی میں یہ سب ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے. تو ابو البختری نے دیکھا کہ میرے ننیالی رشتے دار کا بازو پکڑا ہوا ہے ابو جہل. مجھے کیا بات ہے ابو جہل؟ ابو جہل نے کیا دیکھتے نہیں، یہ حکیم ابن حزام تمہارا رشتے دار، یہ ہمارے مجرموں کو کھانا پینا مہیا کر رہا. ابو البختری کہنے لگا، کیونکہ جناب خدیجہ کی رشتے داری تو ہے، کہنے لگا تو کیا ہوا، اس کی خوبی ہے وہاں پہ اپنی خوبی کی مدد کر رہا. بڑے عرب بہرحال صلہ رحم رشتے داروں کا حق اسلام سے پہلے بھی اس کی ایک اہمیت تھی، یہ اپنی خوبی کی مدد کر رہا، تم کون ہو بولنے والے؟ ابو جہل کو غصہ ہے، کہا کہ ہے ابو البختری، تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم بھی اس کی حمایت سے آمادہ ہو رہے. اچھا ابو البختری اسلام کا سب ترین دشمن، اس نے بھی سنا تو اس کو غصہ آ گیا. قریب میں اونٹ کی ٹوٹ رہے، اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی، وہ ہڈی اٹھا کے اتنے زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا کہ تم نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. اچھا ابو جہل جواب دینا چاہتا، جناب حمزہ کے سامنے تو خاموش ہو گیا تھا، مگر ابو البختری سے کیوں دے، وہ بھی مارا سردار، جواب دینا چاہتا کہ دونوں کے کان میں پھینکائے کی آواز آئی. وہ ان سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آج پہاڑی کی گھاٹی پر جناب حمزہ پیدا دے رہے ہیں اور دونوں کو لڑکا دیکھتے ہوئے لڑکا دیکھ کے ہٹ رہے ہیں. ابو جہل ابو البختری سے کہنے لگا ہے تو بہت بری بات, ہمارا جھگڑا دشمنوں تک پہنچ گیا ہے, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, چلو خیر چھوڑو اس حکیم ابن حضام کو, ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے. چنانچہ جناب حمزہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے شرما کے یہ دونوں کافر وہاں سے ہٹ کے آ گئے اور حکیم ابن حضام کا مسئلہ ختم ہو گیا, جس سے اس کے بعد کی وہ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان پہنچاتے رہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ذہن میں آتا کہ 3 سال اگر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آئے تو زندہ جیسے رہے, تو موجودہ تو نہیں تھا سوریا بھی تاریخ میں. تو یہ 3-4-5 طریقے, یہ 3 آدمیوں کے نام آ گئے تاریخ میں جو تھوڑا بہت سامان بھجواتے ہیں. مولا کائنات کا طریقہ آ گیا, سال میں 2 مرتبہ خاندان بنی ہاشم کے باہر نکلنے کا مسئلہ آ گیا, لیکن اتنا سامان نہیں ملتا کہ پیٹ بھر کے سب کھا سکے, خصوصیت کے ساتھ نہانے کا پانی اور بدلنے کے لیے لباس, عمرے اور حج میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ بھی استعمال شدہ ملتے ہیں, پرانے کپڑے ملتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجیے عمرے اور حج کے جانے والے کو, کیونکہ پہننا ہی حرام ہوتا ہے تو جوڑے اس کے پاس ویسے ہی بہت کم ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہی پرانے ہوتے ہیں. اس لیے خاندان بنی ہاشم 3-4-5 طریقوں سے سامان آنے کے باوجود انتہائی پریشانی میں دن رات گزار رہا تھا, اور آخر میں وہ نوبت پہنچی کہ درختوں کے سارے پتے ختم ہو گئے, درختوں کے تنے کی چھال ختم ہو گئی, پھر اس کے بعد درختوں کی جل کھود کے کھانے پینے کا انتظام کیا جانے لگا, جس میں جناب خدیجہ طاہرہ کے حصے میں زہریلی جڑ آ گئی, جس کے کھانے سے وہ اسی شیر ابھی طالب میں بیمار پڑ گئی تھی. لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ یہ 3 سال کا امتحان پورا ہونے والا تھا. ادھر 3 سال مسلسل گزرے, مسلمانوں کی مظلومیت, 2 مرتبہ مسلمان سارے مکے کے سامنے آتے, اب مسلمان کتنے کمزور ہیں, کتنے بیمار ہو گئے, ان کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے, یہ سارا مکہ دیکھ رہا اور ہر ایک کو احساس جرم ہو رہا, گلٹی کانشیس, کیونکہ ان میں سے ہر ایک خصوصاً وہ قبیل جن کی رشتے داریاں ہیں اس خاندان سے, وہ اپنے حق کو مجرم سمجھ رہے ہیں. یہ تو ہم نے عرب کے پرانے طریقے کے خلاف عمل کیا, یہ ایک طرف, دوسری طرف رات کی تاریخی میں جو بچے روتے ہیں ان کے بھی اثرات ہو رہے ہیں لوگوں پر. یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ پروردگار کی مسلحت کا تقاضا ہوا کہ یہ امتحان اب مکمل ہو گیا, اسے ختم کیا جائے, اور وہ اس طرح کہ آہستہ آہستہ مکے یعنی آج کل کی میں جدید زبان استعمال کروں تو مسلمانوں کے لیے ایک لابی بن چکی, ایک سزا ہموار ہو چکی, لوگ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے تھے, یہ ہم سے غلطی ہو رہی. اس دوران 2 روایتیں تاریخوں میں آتی اور کچھ علماء نے دونوں روایتوں کو ملا دیا, میرے خیال میں یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ دونوں روایتیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹکرا رہی, مسلمان شیخ ابی طالب سے کیسے رہا ہو. دو روایتیں دونوں کو ملا دیں تو زیادہ بہتر ہے, اب دونوں کو ملا کے روایت یہ بنتی تو مکے کے اندر آہستہ آہستہ تو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا, ہشار ابن عمر عامری جن کا نام میں نے شروع میں لیا, جو جناب خدیجہ کے رشتے دار تھے, مدد کرنے والوں میں سب سے پہلے میں نے ان کا نام لیا, ان کے ذہن میں کیونکہ جناب خدیجہ انتہائی ضعیف ہے, ان کی بیماری کی خبر بھی ان کو مل گئی, یہ تو آتے جاتے تھے گھر میں, ان کو بیماری کی خبر بھی مل گئی, یہ بڑے پریشان, یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے, ہماری ملکہ اور اسالت میں بیمار ہے اور کچھ ہو بھی نہیں رہا, کسی طرح اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے, مگر ہشام اکیلے وہ کیا کرے, وہ ایک قبیلہ تھا عرب میں قبیلہ بنو مخزوم, اس کے سردار تھے زبیر, جب بعض کتابوں میں ان کا نام زبیر لکھا لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ غلطی ہے, کتابت کی زہیر ان کا نام تھا, وہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار, بعض علماء نے لکھا ہے اب یہ زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جا رہا, تو خود ہشام کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا, یعنی کس روایت کے مطابق وہ اپنے ہی قبیلے کے سردار کے پاس گئے, خیر پہنچے زہیر کے پاس, زہیر کے پاس کیوں گئے, زہیر کے پاس اس لیے گئے کہ زہیر کے والد تو بنی مخزوم کے تھے مگر ان کی والدہ خاندان بنی ہاشم کی تھی, اور بہت ہی قریبی رشتہ تھا ان کا خاندان بنی ہاشم سے, جناب عبد المطلب کی بیٹی جن کا نام عاطقہ, ان کی والدہ کا نام عاطقہ, جناب عبد المطلب کی بیٹی, اس کا مطلب کیا ہوا کہ زہیر کی ماں پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہے اور حضرت ابو طالب کی بہن ہے, تو اس کا مطلب پھر زہیر کا رشتہ کیا بنا حضرت ابو طالب سے, حضرت ابو طالب زہیر کے ماموں ہوئے, لیکن کیونکہ اس کے والد کا تعلق دوسرے قبیلے سے ہے, یہ اپنے قبیلے کے سردار ہے بنو مخزوم کے, وہ غلط قبیلہ, یہ ہشام ان کے پاس پہنچتے, جس وقت پہنچے اتفاق سے کھانے کا وقت تھا یا ہو سکتا ہے جان بوجھ کے گئے ہوں. دیکھا کہ سردار فضیلہ ہے, دسترخوان ہے, کھانا چل رہا, انتظار کیا جو کھانا ختم ہوا اور زہیر گھر کے اندر گئے, یہ بھی ساتھ پہنچے. کہا کہ زہیر ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی, ایک چیز میرے لیے واضح نہیں ہوتی. وہ یہ اچھا ضمن میں یہ بتا دو کہ یہی جو ہے جناب ام سلمہ کے رشتے کے بھائی نہیں, ام سلمہ کا تعلق انہیں کے خاندان سے, جو مشہور زوجہ رسول ہیں. اتنی ساری نسبتیں ان کے ساتھ جمع حشام جو انہیں سارا منصوبہ بنا کے آئے کہ نہیں مجھے کسی طرح سے اس معاہدے کو ختم کرانا. پہنچے ہیں زہیر کے پاس, علامہ مجلسی حیات القلوب کی جلد دو میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں, اور کہا کہ زہیر ابھی میں نے دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, ایک چیز میری سمجھ نہیں آتی, کیا آپ کا دل جاتا ہے کھانا کھانے کا؟ جبکہ آپ کے ماموں پتا نہیں اس وقت شیر علی طالب کچھ ان کو ملا بھی ہوگا یا ساتھی کے عالم میں ہوں گے. جو ہے آپ تو عرب کے غیرت مند سردار ہیں, آپ کا خاندان عبد المطلب سے تعلق بھی, آپ اطمینان سے سوتے ہیں, پتا نہیں آپ کے ماموں پہ کیا گزر رہی, آپ کھاتے ہیں. زہیر نے کہا کیا ہے صاحب, تم نے بالکل ٹھیک کہا. اس لیے ان کا نام بار بار آ رہا, وہ اس حالت میں میری سمجھ میں نہیں آتا, اگر مجھے ساتھی مل جائے تو میں تیار ہوں. حشام کہتے ہیں کہ پہلا تو میرا ہی نام ہے آپ کے ساتھ, اور دیکھیے میں بھی کوشش کرتا ہوں. ان کو تیار کر کے حشام چلے مطلب ابن ابی کے پاس, جو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں تقریر کے شروع میں نے عرض کیا کہ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کے دستخط کرنے سے انکار کیے تھے. ان کا تعلق بنی نوفل سے ہے, جناب ہاشم کے تیسرے بھائی کی اولاد, سردار ہیں اپنے قبیلے, اپنے قبیلہ بنی نوفل کے سردار. نوفل کا رشتہ میں نے اسی لیے بتایا کہ پوری تفصیل آپ کی سمجھ میں آ جائے. ان کے پاس پہنچے ہشام, کہا کہ اے مطیع, آپ خاندان بنی ہاشم کی مخالفت میں ابو جہل اور ولید اور ادبا جیسی شخصیتوں سے مل گئے, کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہی آپ کے ساتھ ہیں, مگر جب کل خاندان بنی ہاشم ختم ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی. اس لیے کہ پورا عرب خاندان بنی ہاشم سے کیوں نفرت کرتا, کیوں جلتا ہے؟ نفرت طلب تو صحیح نہیں, کیوں دشمن, کیوں ان کا جلتا؟ فقط ان کے فضائل کو دیکھ کر, بھائی کل آج ان کی باری ہے, کل آپ کی باری آنے والی, یہ سب ہمارے دشمن ہیں جو آج جمع ہو چکے ہیں. مطیع نے کہا تم نے صحیح کہا, یہ چیز میرے ذہن میں بھی ہے کہ خاندان بنی ہاشم ہے تو میرے چچا کی اولاد, ہم لوگ ہیں تو ایک ہی قبیلے کے. یہ معلوم ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے ختم ہونے سے ہماری طاقت کم ہو جائے گی, لیکن میں کیا کروں, اکیلا آدمی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میں نے معاہدے پہ دستخط کرنے سے انکار کیا, اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی اور مجھے مل جائے تو میں ہمت کروں. کہا کہ نہیں, بنو مقبول کے سردار زہیر بھی تیار, یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کسی ایک آدمی کو اور ڈھونڈ. اب یہ اشاعت اور تلاش کے نکلے کہ کوئی اور میری مدد کرنے والا مل جائے. زمحہ ابن اسود کے پاس پہنچے, یہ زمحہ ابن اسود یہ بھی خاندان بنی ہاشم سے ننیالی رشتہ رکھتے تھے, اور زمحہ ابن اسود بن کے جناب ام سلمہ کے پہلے شوہر, پیغمبر اسلام کی زوجہ ام سلمہ تین نکاح ہوئے تھے, سب سے آخری رسول سے, ان سے پہلے ابو سلمہ سے, اور ان سے پہلے زمحہ سے, پھر طلاق ہو گئی تھی, ان کے پاس پہنچی. اب رشتے داری تو ہے خاندان بنو ہاشم سے, اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ بات ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میرا رشتہ ہے اور میری غیرت گوارا نہیں کر رہی, لیکن اکیلا آدمی کیا کرے گا, آپ اکیلے نہیں, مجھے دو اور سردار مل چکے ہیں قبیلوں, وہ میرے ساتھ تیار. اچھا اب روایتوں میں یہ موجود کہ ان تین کو تیار کیا, پھر ابو البختری جو بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کا, جناب خدیجہ کی وجہ سے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں اس کی مدد کرنے سے. تو یہ چاروں اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں, خود جو پوری مہم کو چلا رہے ہیں یہ سردار نہیں ہے حساب, لیکن زما اپنے قبیلے کے سردار, ابو البختری اپنے قبیلے کے سردار, اس کے علاوہ مطیع اپنے قبیلے کے سردار, اور زہیر اپنے قبیلے کے سردار. اب یہ چاروں سے بات کی ہے حساب نے,
یہ طے پایا کہ آج رات کو رات کی تاریکی میں حضور کے مقام پہ ہم جمع ہو کے سجدے کریں گے. حضور کسے کہتے ہیں؟ حضور مکے کے ایک محلے کا نام ہے جس میں مکے کا مشہور ترین قبرستان جنت المعلیٰ واقع ہے, اس محلے کا نام ہے حضور. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے جو صاحبان ایمان جا چکے ہیں ان کو پتا, پہاڑیوں کے بیچ میں چھپ کے میٹنگ کرنا بہت آسان. یہ حساب کی ذمہ داری لگائی کہ تم سب کو جمع کرو. رات کی تاریخی میں سب وہاں جمع ہوئے, ایک دوسرے سے بات کی تو پتا چلا کہ ہاں یہ سب لوگ تڑپ رہے ہیں. یہ ابو جہل کی ابو جہل کے اس فراڈ میں روزے میں ہم کیوں آ گئے؟ اس کا تو کچھ نہیں گیا, خاندان ہمارے زحمتیں اٹھا رہے ہیں. اور آج اگر بنی ہاشم ختم ہو گئے تو کل ہم بھی کمزور ہو جائیں گے. طے پایا کہ کل صبح جا کے ہمیں سبلے سے جھگڑا کرنا, اور ابو جہل سے کہنا ہے کہ وہ معاہدہ کینسل. آپس میں طے پا گیا کہ کس طرح بات کی جائے گی. اچھا ہشام اب پیچھے چلے گئے کیونکہ وہ سردار نہیں, وہ ابو جہل سے بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ رہے. اگلا دن صبح سوا جب سارے سرداران قریش اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے, جو حرم کے چاروں طرف ایک انتظام ہوتا ہے نشست کا, تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم ایک اہم مسئلہ لے کے آئیں, سب ایک جگہ جمع ہو جائیں. سارے سردار وہ 40-42 سردار آ گئے. کہا کیا بات ہے؟ زمانے میں حکومت یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے قریش کے سرداروں, یہ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا؟ ہم نے وہ کام کیا جو عرب کی غیرت کے خلاف ہے. آج تک عرب میں کبھی ایسا نہیں ہوا اس طرح کسی خاندان جن کی رشتے داری ان کو چھوڑا جا سکتا. اچھا اب یہ تو صرف چار سردار تھے مگر رشتے داریاں تو بہت سارے قبیلوں میں تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مگر دبے کبھی انداز ہے. اب وہ جہل کھڑا ہو گیا تو بالکل غلط ایزاما, تم معاہدہ کرنے کے بعد اسے کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں. تم اکیلے کی بات کوئی نہیں سنے, وہ تو باقاعدہ طے شدہ بات تھی. جیسے ہی کہا تم اکیلے کی بات کوئی نہیں سنے, فوراً ایک مرتبہ دوسرا سردار یعنی زہیر کھڑے ہوئے, کہا کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا, یہ اکیلا نہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا. ہم نے عرب کی غیرت کے خلاف ایک قدم اٹھایا اور ہمیں اپنی غلطی پہ ندامت ہے, بلکہ ہم نے دستخط بھی خوشی سے نہیں کیے, ہماری زبردستی سے کیے. اب وہ جہل گھبرایا, کہا کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے. مدین ابن حبیب کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ دونوں سچے ہیں, ابو جہل تم جھوٹے, دستخط زبردستی لیے گئے بغیر ہم کو سمجھائے ہوئے, اسی لیے میں نے انکار کر دیا تھا. ابو جہل حیران ہو کے نے کہا کہ ابو البختری اس کا یار وفادار وہ بھی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں ان دستخطوں کے اوپر. ابو جہل بہرحال ہے تو سمجھدار, تبھی تو اس کا نام ابو الحکم تھا, کہتا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل رات کو کوئی خاص میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ باتیں طے پائی, ابھی ابو جہل اور ان لوگوں میں یہ جھگڑا چل رہا. باقی سردار خاموش, کس کا ساتھ دے؟ ابھی یہ جھگڑا چل رہا کہ ایک مرتبہ کسی کی آواز ہے کہ دیکھو سردار مکہ آ رہا. سب نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پہلی مرتبہ عام دنوں میں نیا لباس پہنے ہوئے حضرت ابو طالب انتہائی وقار کے ساتھ شیخ ابی طالب سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں. سال میں دو مرتبہ تو یہ لوگ باہر نکلتے ہیں مگر یہ جو تاریخ تھی محرم کا مہینہ تھا یہ ربیع الاول کا, اس میں تو باہر نکلنے کا کوئی موقع نہیں. آج ابو طالب کہتے آ رہے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگی کہ اپنے جھگڑے کو ختم کرو. ایسا لگ رہا کہ ابو طالب پھنس گئے آج رات کیونکہ اطمینان ہے ان کے چہرے پر. قریش تو سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال کے بعد بہت پریشان ہوں گے, بہت اطمینان ہے. ایسا لگ رہا کہ وہ اپنی شکست ماننے آ رہے ہیں اور اپنی بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں گے. اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ اسی صبح جب یہ 5 آدمی رات کو میٹنگ کر کے تیار ہوئے, اسی صبح کو پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا ابو طالب, آج آپ کو جانا ہے اور نئے کپڑے پہن کے جائیے سرداران مکہ کی میٹنگ ہے, اور ان کو جا کے یہ بتائیے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا پروردگار نے دیوک کو اس سے مسلط کیا سوائے نام خدا کی پوری عبارت, خصوصاً وہ عبارت جس کا تعلق پتا رہی سے رشتے داروں کا حق ادا نہ کرنے سے, اسے دیمک کی جانچ دکھا لیا. آپ یہ جانچ ان کے سامنے صرف اتنا پیش کیجیے, یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دو یا ایگریمنٹ ختم کرو, صرف یہ بات بتاؤ. حضرت ابو طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جو بزرگ تھے قبیلے سے, میں اس وقت آئے کہ جب یہ جھگڑا عروج پر تھا مگر ابو جہل نے خاموش کرا دیا, خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ, ابو طالب آ رہے ہیں, شاید اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے آ رہے ہیں, شاید اپنے جگر گوشے کو ہمارے سپرد کرنے آ رہے ہیں. ابو طالب آئے, ایک مرتبہ ایک احترام ہے ابو طالب کا, 85 سال کی عمر, سارا مجمع کھڑا ہوا, احترام ہے ابو طالب. ابو طالب کو سب نے سلام کیا, ابو طالب نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آج میں تمہارے لیے خبر لے کے آ رہا ہوں. قریش متوجہ ہوں, کیا خبر لے کے آ رہے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں تو ایک ہی بات, کیا آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں گے؟ کہا کہ نہیں, میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی کہ کہ پروردگار نے اس کو بتایا کہ تمہارے اس معاہدے کو اس طرح سے دینوں میں جا کے کھا دیا اور یہ میرا بھتیجا کہہ رہا جس نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کہی، اگر ایسا نہ ہو تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کر دوں گا، پھر تمہاری مرضی اسے زندہ رکھو یا اسے سزا دو۔ اتنا یقین اور اعتماد ابو طالب کے انداز میں ہے۔ جس وقت یہ بات سنی گئی اس وقت ایک مرتبہ سردار گھبرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابو جہل نے کہا بالکل جھوٹ بات، میں ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ غلط، جاؤ دیوار کعبہ سے اس معاہدے کو اتار کے لاؤ۔ اس معاہدے کو اتار کے لایا گیا۔ اب سب نے پہلے تو غور سے دیکھا، ہاں مکمل طریقے سے مہر بند ہے، اس کا امکان ہی نہیں کہ دیمک کس میں داخل ہوئی، کہاں سے داخل ہوئی ہوگی، مکمل طور پہ مہر بند ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی نے کھول کے دوبارہ بند کیا، مہر تو وہی لگی ہوئی۔ ایک مرتبہ سارے مجمع ان مہروں کو توڑا گیا اور جب اس ایگریمنٹ کو اس معاہدے کو نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ فقط پہلا جملہ بسم اللہ امہ جو عرب زمانے جاہلیت اپنے تمام تحریروں میں لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی اس وقت کی سب سے پہلے یہی تھا بسم اللہ امہ، یعنی اے خدا تیرے نام سے آغاز ہوتا، یہ عربوں کی بسم اللہ تھی، بسم اللہ امہ یہ موجود ہے۔ باقی ساری عبارت کو وہ دیمت کھا چکی ہے۔ البتہ ایک دوسری روایت یہ کہ اس عبارت کے بیچ میں بھی دو تین جگہ خدا کا نام آیا تھا، مشہور تو یہی ہے کہ شروع میں، ایک دوسری روایت ہے کہ بیچ میں بھی کہیں کہیں نام آیا تھا، وہ اس سے محفوظ تھے، باقی سب کو دیمت لگ چکی۔ جب یہ منظر دیکھا تو سب پریشان کہ کیا ہو گیا، سب کے سر جھکے ہیں، وہاں زہیر زہیر اور مسلم ابن عدی دونوں کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کے ہاتھ سے اس طاقت کو چھینا اور ایک مرتبہ پارا پارا کر کے ڈال دیا، کہا کہ ختم ہو گیا معاملہ، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ابو جہل پٹپٹایا کہ تم نے کیا کیا جس کے سب کے دستخط، کہا کہ نہیں ہم اس دستخط کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو پہلے ہی اس معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب کا کام ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب سیدھے خانہ کعبہ کے قریب آئے، طواف کیا اور وہاں سے واپس کیے بھی ابو طالب میں، اور کوئی بات نہیں کی۔ یہ پانچ سردار، یہ پانچ افراد جس میں چار سردار ہیں اور ایک حجام اتنے امر، انہوں نے کہا کہ یہ اگریمنٹ کو ہم نے پھاڑ دیا، چالیس میں سے جو باقی 35 سے کوئی نہیں بولا سوائے ابو جہل کے۔ اس کا مطلب یہ کہ قریش ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ اپنے اپنے قبیلوں میں گئے، باقاعدہ ہتھیار لگا کے مکمل تیاری کے ساتھ یہ اپنے نوجوانوں کے دستوں کو لے کے آئے۔ یہ کہ ابھی طالب یہ چاروں قبیلے پہنچتے ہیں اپنے سردار کی قیادت میں اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی مطلب کو شیخ ابی طالب سے نکالا جاتا، وہ اپنے گھروں تک منتقل ہوئے اور ایک لمحے کے لیے مکے کی سزا مسلمانوں کے حق میں ہو گئی۔ اور اگر اسی انداز سے معاملات چلتے تو شاید ہجرت کا واقعہ بھی پیش نہ آتا، مگر پروردگار کی مصلحت سے یہ کہ مسلمانوں کے ایمان کا مکمل امتحان ہو جائے، اس لیے مسلمانوں کے حق میں جو ماحول جا رہا، دو ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی مخالفت فوراً شروع ہو گئی۔ وہ کیا واقعات تھے؟ پہلا واقعہ یہ کہ حضرت ابو طالب جو 85 سال کی عمر ہو چکی، 3 سال شیخ ابی طالب کے سارے مسائل برداشت کی، اور ابو طالب باقی لوگوں نے جو جسمانی زحمت اٹھائی، ابو طالب کے ذہنی بوجھ بھی کتنا ہوگا، ہر رات کو یہ انتظار کرنا، اس کے بعد پہاڑی کے اوپر موجود اپنے سپاہیوں سے مشورہ کرنا، امیر المومنین کو بھیجنا اور ان کی واپسی کا انتظار کرنا، یعنی کتنی ذمہ داری کے کام تھے، انتہائی بیمار ہو چکے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شیخ ابی طالب سے آنے کے 2 مہینے کے بعد، اور بعض میں ہے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت ابو طالب اتنے علیل ہوئے کہ وقت آخر آ گیا۔ یہ واقعہ یا ربیع الاول کا ہے یا رجب کا ہے، زیادہ علماء رجب کا رجب میں مانتے ہیں، بعض علماء یعنی سنت کہتے ہیں یہ واقعہ شوال میں پیش آیا۔ خیر، یا ربیع الاول میں یا رجب، حضرت ابو طالب انتہائی شدید بیمار ہوئے اور وہ وقت آ گیا کہ سارے مکے کو یقین کہ حضرت ابو طالب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، چنانچہ دوست اور دشمن سب حضرت ابو طالب سے آخری ملاقات کے لیے آئے۔ یہاں پہ حضرت ابو طالب نے 3 وصیتیں کی باری باری۔ پہلی وصیت خاندان باقی سارے مکے سے تھی، یہ حضرت ابو طالب کی ایسی وصیتیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو نہ ماننے والوں نے بھی یہ لکھا، خصوصاً مولانا مودودی کا یہ جملہ کہ یہ وصیتیں بتا رہی کہ ابو طالب کتنے بصیرت والے، کتنا دور تک دیکھنے والی شخصیت تھی، کتنے ذہین شخصیت تھی، کتنی سیاسی مہارت تھی حضرت ابو طالب کو۔ یہ 3 وصیتیں کی، پہلی وصیت ان لوگوں سے کی جو دوسرے قبیلوں کے سردار آئے ہیں، جس نے ابو جہل کی، کہا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھتیجے کی مخالفت نہ کرنا, اس کا ساتھ دینا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے. اور دیکھو یاد رکھو, اگر تم نے میرے بھتیجے کی بات کو نہیں مانا تو جو غریب لوگ ہیں, جو کنگال لوگ ہیں, یہ لوگ اس کی بات مان لیں گے. اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سردار بن جائیں گے اور تمہیں انتہائی ذلت کے ساتھ غلامی کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایسی وصیت کر رہے ہیں حضرت ابو طالب جس کا کوئی امکان نہیں. مگر ایک وہ دن آیا کہ لوگوں نے یاد کیا ابو طالب کی وصیت کو. چنانچہ تاریخوں نے لکھا کہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ سہیل ابن حمر اور ابو سفیان, یہ دونوں مکے کے بہت بڑے سردار, باقی تو جتنے مخالفین کے پیغمبر تھے وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے, یہ دو بڑے سردار باقی تھے. سہیل ابن حمر کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے صلح حدیبیہ لکھا تھا. وہ کتنی اس کی بڑی شخصیت. یہ دو پہنچے کسی کام سے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے, بٹھا دیا گیا ان کو دروازے کے باہر. اتنے میں بلال حبشی اور صہیب رومی آ گئے. بلال کے غلام, صہیب کے غلام. صہیب کا واقعہ جو یقین تفریح کے بعد آئے. یہ دونوں آئے, جیسے ہی آئے دروازہ کھولا گیا اور یہ دونوں اندر چلے گئے. جس وقت یہ منظر دیکھا تو یاد کیا ان لوگوں نے کہ ابو طالب نے کیسی وصیت کی تھی, اگر ہم مان لیتے تو آج یہ تو نہ ہوتا کہ جو ہمارے غلام جنہیں کل تک ہم سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا, آج وہ براہ راست آ کے ان کے پاس جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ اولین مسلمانوں میں, اور ہم کو دروازے پہ بٹھایا جا رہا کہ جب تمہاری باری آئے گی تب تم کو بلایا جائے گا. وہ ابو طالب کی کیسی بہترین وصیت کے ساتھ ہم نے اس پہ عمل کیا ہوگا. اس کے بعد رخصت کیا ان لوگوں کو اپنا خاندان, تاکہ میری تم سے بھی یہ وصیت کہ کبھی بھی میرے بھتیجے کے دامن کو نہ چھوڑنا. جو اس کے ساتھ رہے گا دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہوگا. اور اس کے بعد ان کو بھی رخصت کیا. آخری بات پیغمبر سے ہو رہی, پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے, اے میرے بھتیجے, میرے پاس دو امانتیں ہیں. پہلے تو یہ لے, یہ کہے کہ حضرت ابراہیم کی وصیتیں پیغمبر کو منتقل کی, اور جتنے بھی ماں قبل کی انبیاء ان کی امانتیں صندوق میں تھی وہ پیغمبر اسلام کے سپرد کیا. اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب دین ابراہیمی پر فقط عمل کرنے والے نہیں تھے, بلکہ حضرت ابراہیم کے ایک وصی بھی تھے. وہ ان کو یہ عہدہ وصایت بھی ملا تھا, کیونکہ وصی کا کام یہ ہوتا کہ نبی کی امانتوں کو دوسرے نبی تک پہنچانا. اس کے بعد کہا کہ اے میرے بھتیجے, ایک مشورہ میرا اور وہ یہ کہ میرے بعد مکے کو چھوڑ کے مدینے چلے جانا, جہاں پہ تمہارے پر دادا یعنی حضرت حاشم ان کی سسرال یعنی میرے والد عبد المطلب کی نہیال, وہ لوگ تمہاری مکمل حفاظت کریں گے پورے عرب میں, اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں تمہیں اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے. حضرت ابو طالب کی یہ وصیت اس وقت ہے جب ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. 3 سال کے بعد پیغمبر جب مدینے پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی وصیت کیسی برحق ثابت ہوئی, کہ مدینے نے اتنی طاقت دی مسلمانوں کو کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. یہ حضرت ابو طالب کی نصیحت تھی. چنانچہ مولانا مودودی جو پورے عراق کے عراق سیا کر رہے ہیں کہ ابو طالب میں ایمان ثابت نہیں, کہتے ہیں مگر دانش مندی میں, سیاسی بصیرت میں, مستقبل کو دیکھنے میں ابو طالب جیسا کوئی تھا بھی نہیں, کیونکہ تینوں وصیتوں کو کہ جس نے عمل کیا وہ فائدے میں رہا, جس نے ان کو ٹھکرایا وہ نقصان میں رہا. اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس آخری وصیت کے بعد. 85 سال کی عمر تھی. پیغمبر اسلام خود جنازے کے ساتھ ساتھ چلے حضور پر. مولا کائنات نے اپنے والد کو قبر میں دفن کیا مگر پیغمبر سرانے کھڑے. وہ جنت المولا کا قبرستان. تاریخوں میں یہ بھی لکھا کہ سارا راستہ قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے حضرت ابو طالب کا, لیکن کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا, بلکہ بعض روایتیں ہیں کہ کسی بھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا سوائے صبح اور مغرب کی دو نمازوں کے, اس لیے جنازہ نماز جنازہ تو نہیں ہوئی. مگر پیغمبر نے دعا پڑھ کے علی سے کہا کہ آپ اپنے والد کو قبر میں اتارو. جنت المولا کے قبرستان میں حضرت ابو طالب کا بھی روزہ تھا, مگر جب جنت البقیع کے روزے ڈھائے گئے ان کے ساتھ ہی یہ روزہ بٹھا دیا گیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہی تھا کہ 1 مہینے اور 10 دن کے بعد یا 4 مہینے 5 مہینے کے بعد جناب خدیجہ جو شیخ ابی طالب سے کمزور چلی آ رہی ہیں, 10 رمضان 10 بیسٹ کو ان کا بھی انتقال ہو گیا. روایت یہ کیونکہ جناب خدیجہ کے حالات پر ایک تقریر بھی میں کر چکا ہوں اور میرے موضوع سے ابھی ہٹ کے یہ سلسلہ مکمل ہوگا تو آخر پیغمبر کے معجزات, پیغمبر کی ازواج, پیغمبر کے اصحاب, ان سب کے تھوڑے تھوڑے حالات آئیں گے, وہاں کی تفصیل آئے گی. بس جناب خدیجہ بھی بیمار پڑی, ان کا بھی آخری وقت آیا اور پیغمبر نے ابو طالب نے پیغمبر کو وصیت کی تھی یا پیغمبر نے حضرت خدیجہ سے جملہ کہا میں خدیجہ تم جا رہی ہوں اور جانے کے بعد دار السلام میں تمہارا مقام ہوگا وہاں جا کر اپنی پڑوسیوں کو میرا سلام پہنچا دینا. جناب خدیجہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میری پڑوسی کون ہے؟ کہا ان میں ایک تو آسیہ مظاہر کی بیٹی و فرعون کی بیوی جناب آسیہ, ایک کلثوم ہے جناب موسیٰ کی بہن, اور ایک مریم ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ. یہ تمہارے پڑوس ہوں گی, ان کو سلام پہنچانا خصوصاً آسیہ کو, اس لیے کہ تمہارے علاوہ جنت میں میری زوجہ وہی ہوں گی. جناب خدیجہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اللہ کے رسول پھر تو آپ کو مبارک, آسیہ جیسی زوجہ آپ کو مل رہی. یہ جملہ تھا اور خدیجہ طاہرہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ دو مہینے کے وقت ہے, اگر حضرت ابو طالب کی وفات رجب میں مانی جائے, دو مہینے کے وقفے سے پیغمبر اسلام سے تو ایسے صدمے آ پڑے کہ اس پورے سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال ہو گیا. اب مزید تفصیل آئندہ منگل کو, ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں کہ پیغمبر اسلام کا ایک جملہ تمام علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی, چاہے حضرت ابو طالب کے ایمان کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے, تو پیغمبر نے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش بزدل تھے, ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا. یہ ایک جملہ بتا رہا کہ کتنی کچھ بنائی کی ابو طالب نے, یعنی ایک اکیلا ابو طالب تمام قریش کے حملوں کو اپنے سینے پہ روک رہا تھا. قریش کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی پیغمبر کے خلاف علی ایران کو قدم اٹھانے کی. یہ جو دو چار واقعات آپ نے دیکھے اس میں بھی غور کریں کہ کتنی حفاظت کے ساتھ پیغمبر کے اوپر کبھی کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہوا. ساری چیزیں ابو طالب نے اپنے آپ سے برداشت کی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بس ابو طالب کا انتقال ہوا, کل تک جو قریش اس دن سے آج بہادر ہو گئے, اور میرے پروردگار کا حکم آ گیا کہ میرے حبیب اب تم مکے کو چھوڑنے کی تیاری کرو. وہ نہ رہا کہ جو مکے میں تمہارا سہارا تھا. کس طرح سے پیغمبر نے تیاری کی یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا عنوان ہوگا آئندہ منگل کو. اب وقت تو خاصا گزر گیا, 70 منٹ کی تاخیر ہو چکی ہے, لیکن دو مسلسل ہفتے ایسے گزرے جس میں فقہ کا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہو پایا. اس لیے یہ میری ایک ذمہ داری اور خصوصاً کچھ اہم مسئلے میرے پاس پہنچے ہوئے کہ زیادہ آپ کو زحمت دیے بغیر 5 یا 10 منٹ یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں, جو کہ میرے اپنے خیال میں شب ولادت کی بہترین تحفہ ہے جو ہم خدمت امام میں بھیج سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث جو میں بعد میں کسی موقع پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا, جو میرا اپنا انداز ہے, لیکن مختصراً آج سنا دوں کہ پیغمبر کے پاس کوئی آدمی آتے پوچھتا ہے اللہ کے رسول اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری موت میں ایک دن رہ گیا, صرف ایک دن چلا رہا ہے ملک الموت, تو کون سی ایسی عبادت کرے جس کا ثواب سب سے زیادہ. پیغمبر نے نماز کا تذکرہ کیا, ہاں اگر قضا نماز باقی ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ, قضا روزے باقی ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ایک عام مومن کی جو کوئی عبادت قضا نہیں, ایک دن ہے اس کے بعد وہ چاہتا ہے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ سب سے زیادہ مجھے ثواب ملے. پیغمبر نے نہ سنت نماز کی بات کہی, نہ مستحب روزہ رکھنے کی بات کہی, نہ حج اور عمرے کی بات کہی, نہ تلاوت قرآن کی بات کہی, نہ دعا پڑھنے کی بات کہی. پیغمبر نے کہا پھر اسے چاہیے ایک دن جتنے زیادہ سے زیادہ مسئلے سیکھے وہ بہتر ہیں, اس لیے کہ جو ثواب کی مسائل کو سیکھنے کا ہے وہ ثواب اور کسی عمل کا نہیں ہے. تو معصوم کے دل کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا عمل یہی ہوتا ہے. میں آج کی شب ولادت کا حق تو ادا نہ کر سکا, لیکن دو یقین مسائل اس مناسبت کہ یہ ہمارا تحفہ ہوگا, ہمارا عطیہ ہوگا, ہماری ایک نظر ہوگی ایسے معصومین کی خدمت میں. اب یہ جو مسائل اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں, یہ بات صاحبان ایمان کے ایسے مسئلے کہ جنہیں 2 ہفتے پہلے بیان کر دینا ضروری تھا, مگر بعض مسئلے کی وجہ سے جو مجلسیں ہو رہی تھی یہ بیان نہیں ہو سکے, اب ان کو آپ سماعت کروائیے. پہلا مسئلہ, ہاں یہ پہلا مسئلہ جو ہے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, عجیب ان معنوں میں کہ مجھے بہت ڈرتے ڈرتے اسے بیان کرنا پڑے گا, کیونکہ غلط فہمی ذہنوں نے خاصی 3 ہفتے پہلے جو آخری تقریر ہوئی تھی مسائل کی, اس میں ایک مسئلہ کسی مومن نے سوال پوچھا تھا کہ تقدیر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کا کیا مسئلہ ہے, کتنے ہاتھ ہم کو اٹھانا ہے. میں نے یہ کیا تھا کہ ہاتھ اٹھانا ویسے تو واجب ہے ہی نہیں, ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے تقدیر کی حالت میں, لیکن مستعد ضرور ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ ہے، بے انتہا تاکید کے ساتھ ہے، ہاتھ اٹھانا مستعد ہے. لیکن وہ جو ثواب ہے ہاتھ اٹھانے کا، وہ ثواب اس وقت ملے گا کہ جب انسان اپنے ہاتھ کی پانچ کی پانچ انگلیوں کو ملا دے، ہتھیلیاں قبلہ رخ ہو اور ہاتھ یا گردن کا جائیں یا چہرے میں ہونٹوں اور ناک کے سامنے پہنچے، اس کا ثواب مکمل ثواب. اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہا جائے. بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آیت اللہ کوئی نے اپنی تفسیر میں سورہ کوثر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک کا ونہر، جس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو، ونہر قربانی دو. لیکن آقا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قربانی کی بات نہیں، فصلی لربک کا نماز پڑھو ونہر، اور حالت نماز میں اپنے ہاتھوں کو لہر یعنی گردن کے مقام تک بلند کرو. لہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اونٹ کو لہر کرتے وقت نیزے کو چبھویا جاتا ہے، وہاں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. آغاز کوئی فرماتے ہیں ونہر کا یہ مطلب کہ نماز پڑھو اور تکبیر کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، یہ مطلب پہلے آ گیا تھا. لیکن اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تکبیر میں ہمیں ہاتھوں کو یہاں تک بلند کرنا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک خیال آپ کو اور رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ اکبر کہتے وقت آپ ہاتھ نیچے لے کے آ رہے ہو تو آپ کی نماز غلط ہو سکتی. یہ بعض علماء کہتے ہیں، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں. موجودہ مراکز یعنی یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں، یہ ان چھ مجتہدین کا ہے: آغا نائنی، آغا سیحانی، آغا بروجردی، آغا عظیم، آغا خمینی اور آغا سو. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے وقت ثواب ہے ہاتھ بلند کرنے کا، ٹھیک، لیکن اس میں بھی زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ آپ ہاتھ کو لٹا کے رکھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ ہلنے چاہیے، اس طرح کہ اللہ کہتے وقت ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائے، اکبر کہنے تک یہ ہاتھ کان تک پہنچے، یعنی پورا اللہ اکبر کی حالت میں ہو کہ آپ کے ہاتھ زانوں سے بلند ہو رہے ہیں کانوں تک. ہاتھ تو زانوں پہ رکھتے ہوں گے قیام کی حالت، پھر آپ شروع کریں گے اللہ اکبر، یعنی باقاعدہ ہاتھ حرکت میں ہے، لیکن حرکت کی اٹھنے والی حرکت ہے کہ زانوں سے کان تک آتا ہے. اس طرح اللہ اکبر کہیں تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد دوسرا ثواب کا مرحلہ ہے، یعنی یہ فرسٹ ڈویژن کا ثواب. سیکنڈ ڈویژن کا ثواب یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک پہنچ گئے، پھر آپ کہیے اللہ اکبر، پورا اللہ اکبر مکمل ہونے تک ہاتھ اٹھے رہیں، یہ ثواب ہے لیکن دوسرے درجے. پھر علماء کہتے ہیں موجودہ یہ پانچ جن کا نام میں نے لیا، کہ یہ بھی جائز ہے کہ انسان اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو نیچے لائے، البتہ یہ خیال کرے کہ کس طرح سے ہاتھ نیچے نہ آئے کہ سینے کو جھٹکا لگ جائے، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام میں اگر جسم ہل گیا تو نماز غلط ہو جائے گی. اب اگر اچھا ہاتھ جو ہے وہ جسم کا حصہ نہیں مانے گئے، ہاتھ ہلنے میں کوئی بات نہیں، تبھی تو ہاتھ ہلاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. لیکن اگر آپ اس طرح تیزی سے ہاتھ نیچے لا رہے ہیں اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کہ آپ کا سینہ ہل گیا تو نماز گئی آپ، وہ بھی اگر جان بوجھ کر، اگر غفلت میں ہو گیا تو اس میں بھی نماز صحیح رہ سکتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے سینے کو روکے ہوئے خالی ہاتھ نیچے لا رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح، البتہ ثواب نہیں ملے گا اتنا جتنا اس وقت ملتا اگر آپ ہاتھ کو اٹھا کے اللہ اکبر کہتے، یا سب سے زیادہ اگر ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے. یہ ایک مسئلہ تھا کہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ کو پتا ہے کہاں تک لے جانا ہے، انگلیوں کو ملانا ہے انگوٹھے سمیت، مگر اٹھانا گرانا اس کا مسئلہ کیا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ تین حالتیں ہیں. سب سے زیادہ ثواب اٹھاتے وقت کہیے تکبیر، دوسرے نمبر کا ثواب ہاتھ روک کے تکبیر کہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ کو گراتے وقت تکبیر کہیں، لیکن سینہ نہیں ہلنا چاہیے، سینہ یا پورا جسم نہیں ہلنا چاہیے. یہ ہوا پہلا مسئلہ جو مجھ سے خاص طور پہ پوچھا گیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز جماعت ہو رہی ہو تو فرادہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس مسئلے کے لیے ایک بات واضح کر دی جائے کہ کچھ چیزیں اسلام میں مستحب ہیں. مستحب کا مطلب آپ کو ثواب ملے گا. اب جو آدمی ثواب نہیں لینا چاہتا ہے اس کو ہم پابند بھی نہیں کر سکتے کہ ضرور لو ثواب. تو نماز جماعت ایک مستحب نماز، اگر نماز جماعت ہو رہی ہو اور ہم اس میں شریک نہ ہو تو گویا ہم نے
بہت بڑا ثواب اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے. جیسے کہ روایت زکات کے بارے میں ہے لیکن یہاں بھی پوری صحیح اترتی. زکات کے بارے میں ایک روایت ہے, زکات کی کچھ شرطیں ہوتی, ان میں روایت یہ آیا کہ اگر کوئی زکات سے بچنے کے لیے زکات کی شرطوں کو بدل دے, مگر زکات کی شرط ہے کہ 11 مہینے سونا ہمارے پاس رکھے. ہم نے 10 مہینے سونا اپنے پاس رکھا, 1 مہینے کسی کو دھوکہ دے دیں, پھر اگلے مہینے اس سے واپس مانگ لیا, صرف اس لیے کہ زکات سے ہم بچ گیا. تو اب کسی نے معصوم سے پوچھا مولا فقط زکات سے بچنے کے لیے ہم ہیر پھیر کر رہے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ امام نے کہا بالکل جائز, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ پھر وجہ بتائے کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ انا ما فاتہ من خیر اعظم مما احرزہ من المال. یہ معصوم کا جملہ ہے اور بہت ہی واضح جملہ سن لیجیے کہ معصوم کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے زکات سے بچنے کے لیے اس نے الٹ پھیر کر لی. جیسے لوگ کرتے ہیں ایک مہینہ بچا زکات واجبوں نے بیوی کو دے دیا, اگلے مہینے اس سے لے لیا, پھر اگلے سال پھر 1 مہینے کے لیے اس کو دے دیا. امام کہہ رہے کرنے دو. کیوں کرنے دو؟ اس لیے کہ اس میں ان کا فائدہ نہیں. اللہ ما باتوں میں خیر زکات سے بچ کر جتنا ثواب اور فائدہ اور خیر اس نے کھو دیا, جتنا ثواب اس نے کھویا یہ زیادہ ہے اس مال سے کہ جو اس نے بچا لیا. 1000 2000 5000 بچا, مگر کھویا کتنا ہے؟ 10 لاکھ نہیں کیا کوئی, 50 لاکھ نہیں کیا کوئی. تو اگر کوئی زکات سے بچنے کے لیے الگ پھیر کر رہا تو ماذا اللہ خدا کی تو شان کے خلاف ہے, گویا وہ خدا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. خدا کو 10 لاکھ نیکیاں دینا پڑتی اور اس کا 5000 خدا کو ملتا, اس نے اپنا 5000 روک کے 10000 نیکیاں خزانے خدا میں محفوظ رکھی. ماذا اللہ خدا کے یہاں تو کوئی کمی نہیں. اس نے نقصان کیا کہ جو بہت بڑی چیز اس کو مل رہی اس کو چھوڑ کے چھوٹی سی چیز سے خراب کر گیا. بھائی زکات 40واں حصہ ہوتی. یہی مسئلہ نماز کا, نماز جماعت ہو رہی, اگر آپ اپنی فرادا نماز پڑھیں یا بالکل نہ پڑھیں نماز, بیٹھے رہے تلاوت کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, تو یہ حرام نہیں ہے, یہ گناہ نہیں. لیکن آپ نے بہت بڑا ثواب بہت بڑی فضیلت بغیر کسی سبب کے اپنے ہاتھ سے کھو دی. ہاں یہ حرام نہیں ہے الگ بیٹھ جانا, البتہ اگر آپ کے الگ بیٹھنے سے بےشمار کی غیبت یا توہین ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں. اب ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر وہ الگ بیٹھے گا تو دوسرا جو آئے گا اس کو دیکھ کے کہے گا یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, شاید اس امام میں کوئی خرابی, کیونکہ تو بڑا مومن ہے, بڑا مقدس ہے, بڑا متقی. اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے الگ بیٹھنے سے پیش امام کی توہین ہو رہی یا پیش امام کی ضرورت ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں. پھر یا تو اس وقت مسجد ہی میں نہ رہے یا اس کے ساتھ شریک ہو جائے. لیکن اگر پیش امام کی توہین نہیں ہو رہی بلکہ الٹا ان لوگوں کی توہین ہو رہی ہے جو الگ بیٹھے ہیں, تو ان کا الگ بیٹھنا صحیح ہے, پیش امام کے ساتھ یہ شریک نہیں ہوئے تو ان کو گناہ نہیں ملے گا, البتہ ثواب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا یہاں ایک مسئلہ اور آ سکتا, لوگ کہیں کہ ہم کہتے شریک ہو جائیں جماعت میں پیش امام, ہمارے نزدیک پیش امام عادل نہیں. ہاں یہ ہر آدمی کو اختیار کہ اگر اس کی تحقیق بتاتی ہے کہ پیش امام عادل نہیں, تو اسلام کی نگاہ میں جماعت کی امامت بہت اہم مسئلہ ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں پیش امام گناہگار تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. فرادا کی نیت سے بھی صرف 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, زہر اور عصر, باقی مغرب عشاء اور صبح فرادا کی نیت سے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اگر پیش امام غلط. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ فرادا کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو الحمد اور سورہ زور سے پڑھنا پڑے گا, اگر آپ زور سے پڑھیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو یہ 3 نمازیں تو آپ فرادا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کے خیال میں امام جماعت شرائط سے پورا نہیں ہو سکتا. زور اور اثر آپ پڑھ سکتے ہیں فرادا کی نیت سے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی دل ہی دل میں پڑھی جانے والی نماز ہے. تو اگر آپ اس لیے الگ بیٹھے ہیں کہ پیش امام آپ کے خیال میں صحیح نہیں, تو پھر الگ بیٹھنے سے اگر کوئی فرق نہ پڑے پیش امام کا تو ٹھیک, فرق پڑ رہا ہے تو آپ اس وقت مسجد ہی میں نہ آئیے یا آئے ہیں تو اس سے پہلے چلے جائیے. یعنی اگر پیش امام کی غیبت یا توہین ہو رہی, پھر میں بتا دوں کہ اسلام کی نظام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جو پیش امام ہے اسے تم صحیح سمجھو, نہیں. آپ کو اپنی تحقیق کرنا, اگر آپ کے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے پیش امام, یعنی عادل نہیں, گناہگار, تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ یہ کہ غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے نماز, لیکن شیعہ اگر پیش امام ہے تو اس کو عادل ہونا ضروری. تیسرا سوال پوچھا گیا کہ شاید آج کے لیے آخری سوال ہے, اس پر گفتگو ختم, کہ ایک عورت عدے میں گھر سے نکل جاتی اس کی کیا سزا ہے اور عدے کے احکامات کیا ہے؟ یہ جواب تو اس کا بہت لمبا ہوگا لیکن میں صرف 2 یا 3 منٹ میں 10:30 بجے گفتگو ختم ہو جائے. دیکھیے عدے کے بارے میں ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی, عدے میں صرف 2 چیزیں عورت پر واجب. نمبر 1, عدے کے دوران
کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. خود یہ مسئلہ ہی کتنا اہم مسئلہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو عورتیں کہتی ہیں اس کا کیا زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کریں. مگر خود جدہ بتا رہا کہ اے عورت تیرا شوہر مرا ہے چار مہینے دس دن تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی, یعنی چار مہینے اور گیارہویں دن تم دوسرا نکاح کر سکتی. اسلام بالکل اجازت دیتا. یہ تصور اسلام کا نہیں کہ ساری زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنا یہ اس سے کوئی بڑا ثواب. لیکن ٹھیک ہے واجب نہ ہو لیکن بڑا ثواب ملے. ایک عورت نفس کسی کر کے زندگی گزار رہی ہے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا, کیونکہ بیوا کی شادی اسلام کے نزدیک کوئی مکرو کام نہیں, حرام چھوڑے مکرو بھی نہیں, بالکل مباح بالکل جائز, بلکہ مستحب اس کے لیے بھی. جو ہے کہ بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے, بیوا کے لیے بھی مستحب ہے اگر جوان بیوا ہے. پہلی چیز واجب ہے کہ چار مہینے دس دن کسی سے نکاح نہیں کر سکتی, اور دوسری چیز یہ واجب ہے کہ اس دوران زینت نہیں کر سکتی, یعنی بنا اور سنگار میک اپ وغیرہ, صرف یہ دو چیزیں حرام. اور تیسری چیز مکروہ ہے کہ چار مہینے دس دن گھر سے باہر نہ نکلے, یہ مکروہ ہے, یہ واجب نہیں. نکل سکتی ہے گھر کے باہر چار مہینے دس دن بھی, البتہ مکروہ, لیکن مکروہ بھی ہے عام کاموں کے لیے. اگر کوئی واجب کام ہے حج پہ جانا, یا مستحب کام ہے زیارت پہ جانا, مجلس میں آنا, کسی بیمار کو دیکھنے جانا, وہ تو مکروہ بھی نہیں, بالکل ہی اس کے لیے نکلنا صحیح. اور اگر کوئی فضول کام سے نکل رہی, فضول کوئی ضرورت نہیں, پھر بھی نکلنا عزت میں حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے, البتہ مکروہ ہے. نہ نکلتی تو زیادہ بہتر تھا. تو جب اس نے کوئی حرام کام ہی نہیں کیا تو اس کو سزا کیسے ملے گی؟ کوئی سزا نہیں ملے گی اس کو, اس نے بالکل جائز کام کیا. صرف زینت کرنا حرام ہے اور صرف دوسرا نکاح کرنا حرام, گھر سے نکلنا حرام نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط مسئلہ ہمارے یہاں موجود ہے, البتہ یہ پورا غلط بھی نہیں ہے, کیونکہ بعض پرانے علماء حرام کہتے تھے عورت کو نکلنے کو. موجودہ مہاراجی کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے گھر سے نکل سکتی ہے. اور اگر کوئی ایسی تقریب ہے کہ جس میں خوشی وغیرہ ہوتی ہے, اگر کسی شادی میں جانا, تو اس میں بھی نہیں جا سکتی ہے. لیکن اگر سادہ طریقے سے شادی ہو رہی, اس شادی میں جانے میں بھی کوئی غرض نہیں, کیونکہ اسلام کی نگاہ ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے لیے, باپ کے مرنے کے بعد ماں کے لیے, یعنی اس کی بیوی کے لیے تو چار مہینے دس دن کا سوگ, لیکن اولاد کیا ہے تو اگلے دن بھی شادی کر سکتی ہے, البتہ سیدھی سادی شادی. یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا خاندان میں تو ایک سال شادی نہیں ہوگی یا چھ مہینے شادی نہیں ہوگی. بیوہ کو ہے کہ چار مہینے شادی نہ کرو تو دوسروں پر تو یہ پابندی بھی نہیں. جو ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شادیاں تلتی جاتی ہیں فقط خاندان کی وجہ سے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس لڑکے کے لیے شادی واجب ہو مگر چھ مہینے بیٹھنا پڑے, پہلے ایک سال کا اب چھ مہینے ہو گیا, کچھ جگہ تین مہینے. یہ سب بھی اسلام میں جیلوں کا انتظار کرنا بھی واجب نہیں ہے اگر شادی اس کی ضرورت ہے. البتہ صرف شادی دھوم دھڑک کا ناچ گانا وہ تو ویسے ہی حرام ہے, اس وقت اور زیادہ وہ غلط ہوگا. یہ عدے کا سوال آ گیا ہے, خالصتا زنانا مسئلہ. نماز جماعت کا سوال تھا, خالصتا مردانہ مسئلہ. پہلا سوال دونوں کے لیے تھا. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو میری اختتام کو پہنچی. ان شاء اللہ ماہ رجب کا جو دوسرا ہفتہ منگل آ رہا, یعنی اگلا منگل, اگر شعبان تک کے درس چلا تو آئندہ منگل کا ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پہ گفتگو شروع ہوگی, سیرت رسول کے دائرے میں لیکن بہت ہی اہم موضوع. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ, لیکن خصوصاً ان امام معصوم کا واسطہ کہ جن کی ولادت کی یہ شب ہے, امام معصوم کے تمام ماننے والوں کو, خصوصاً اس محفل میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کے جملہ مسائل و پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ ائمہ معصومین کا واسطہ, خصوصاً ہمارے دسویں امام کی اس شب ولادت کا واسطہ, ہم سب کو گناہوں سے دور رہ کر سیرت اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ائمہ معصومین کا واسطہ, خصوصاً ہمارے دسویں امام کی اس ولادت کی اس شب کا واسطہ, ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت میں شفاعت معصومین عطا فرما. پروردگارہ ائمہ طاہرین پر نازل کیے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے ائمہ معصومین ہی کا واسطہ, خصوصاً ہمارے دسویں امام کا واسطہ وارث معصومین امام عصر والجمع کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج ولادت معصوم کی شب ہے, اس اعتبار سے بہترین تحفہ درود کا ہوگا. ولادت کی مناسبت سے باواز بلند درود بھیجے.